ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
صلوات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات بھیجیے محمد علی محمد تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ماؤں کے ارحام سے اس طرح نکالا, اس طرح پیدا کیا کہ تم جاہل تھے, لا تعلمون شیئا, کسی شے کا علم تمہارے پاس نہ تھا, کوئی علم نہیں رکھتے تھے تم. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر وہ جو علم کے وسائل ہیں وہ تمہیں فراہم کیے جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو, سماعت دی, بصارت دی اور دل دیا. اب میں نے اشارتاً کلرز کیا تھا, آج ذرا سی تشریح کر دوں کہ تینوں مفہوم ہیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. سماعت یعنی یہ کان سننے کی قوت, بصارت یعنی یہ دیکھنے کی یہ بینائی, افئدہ یعنی یہ دل. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی دل کو قلب بھی کہا گیا قرآن مجید میں, اسی دل کو صدر بھی کہا گیا, الم نشرح لکا صدرک, کہ ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دیا, صدر ہے لفظ. صدر ہم غلط العام میں کہتے ہیں صدر صدر, کیونکہ وہی مرکز ہوتا ہے نا شہر کا, تو اس کو کہتے ہیں صدر, یہ ہے وہی صدر لفظ. تو صدر بھی کہا گیا, وہاں الگ مفہوم ہے. قلب کہا گیا, وہاں الگ مفہوم ہے. افئدہ جہاں پر کہا گیا وہاں کچھ اور مفہوم. اب دیکھیں یہاں علم سے تعلق ہے, یہاں جو قلب وہ دھڑکنے والی چیز, اگرچہ کہ اس کے بھی مفہوم میں اور کئی چیزیں آئی ہیں قرآن مجید میں, لیکن ابھی ہم افئدہ کے بارے میں بتا دیں کہ دل کو جو افئدہ کہا گیا تھا کیوں, سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا مرکز, یہ ساری صلاحیتیں افئدہ میں موجود ہیں, کیونکہ علم سے تعلق ہے نا. ایک ہے صرف دل, ایک ہے نہیں وہ جگہ کہ جو فیصلے بھی کرتی ہے. ایک کبھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دماغ یہ تو بتا دیتا ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے, لیکن دماغ آپ سے کروا نہیں سکتا, وہ کام آپ سے کروا نہیں سکتا. دل نے کہہ دیا کام اچھا ہے, اب آپ کا وہ عقل نے کہہ دیا کام اچھا ہے کام برا, پھر بھی برا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, برا کام کرنے والا بھی جانتا ہے کہ برا کام ہے کہ نہیں. تو مرکز کیا ہے, وہ افئدہ جو فیصلہ کرتا ہے نا کہ کروں یا غلط ہے تو بھی کر لے گا, صحیح ہے تو بھی کر لے گا, نہیں کرے گا دل نہیں چاہے گا تو کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, عقل کہہ رہی ہے دل نہیں چاہ رہا, دل نے کہا یہ کام کر لو. یہ وہ افئدہ کا مفہوم ہے جو علم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, علم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ افئدہ کا مفہوم. اب یہاں تینوں باطنی مفہوم بھی ہیں, ظاہری مفہوم بھی, کہ دل دیا دھڑکنے کی چیز ہے, تمہارا مرکز ہے صدر ہے, پورے جسم کا مرکز ہے, اور اس کے بعد جو ہے تمہیں سماعت دی بصارت دی, دیکھنے کی کوئی سننے ہو. لیکن نہیں, اب اس کا ایک باطنی مفہوم کیا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں, سماعت دی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تمہیں, بصارت یہ بینائی بھی ممکن ہے نابینا ہو, مطلب قرآن کہہ رہے نہیں ہم نے بصیرت تو اسے بھی دی ہے, آنکھوں کا اندھا ہو دل کا اندھا نہ ہو, محاورہ مشہور ہے نا کہ آنکھوں کا اندھا ہو دل کا اندھا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی اس سماعت اور بصارت کا تعلق ہے اس دل کے ساتھ, اسی لیے مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اوپر آ جائیے, سب سے جعفر صاحب تو نام لے دیا میں نے, اب تو آ جائیے, ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب دیکھیے یہ آیت اور یہ روایت رکھ لیجئے, مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے چہرے پر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ دو آنکھیں، دو کان، یہ سب اللہ نے دی. مومن کو اللہ نے دل کے بھی کان اور آنکھیں دی ہیں. مومن کے دل میں آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی. ان ظاہری آنکھوں سے، ظاہری کانوں سے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. دل کی آنکھوں اور کان سے یہ دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. بس دل کی معرفت کبھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ آخری معرفت ہے کہ جو دماغ سے بھی آگے بڑھ کر، عقل سے بھی آگے بڑھ کر، اس لیے مرکز قرار دیا افعدہ کو ہم نے علم کے لیے، کیونکہ علم کا ذکر ہے نا، لا تعلمون شیا، کوئی علم یہ انسان نہیں رکھتا تھا. تو انسان کو جو چیزیں علم کے حصول کے لیے دی گئی وہ صرف سماعت اور بصارت نہیں دی گئی، وہ صرف سوچ اور سمجھ نہیں، وہ صرف دماغ نہیں، بلکہ وہ آخری مرکز جو ان تمام معلومات کو جمع کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس مرکز کا نام ہے افعدہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ مرکز بھی میں نے تمہیں دیا کہ جو ساری معلومات کو جمع کرنے کے بعد فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی انسان کو وہ تمام صلاحیتوں سے نوازا، اور آیات ابھی پیش کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان مجالس میں زندگی رہی، کہ اللہ نے کس کس طرح سے انسان کو نوازا، کیا کیا چیزیں عطا کی، اور بتا دیا کہ تجھے ہر شے پر میں نے، کل ہم نے جو عرض کی تھی بات، ایک منٹ کی تمہید یعنی تسلسل قائم کرنے کے لیے بھی بات کو آگے بڑھا دیں گے، ہر شے پر ہم نے فضیلت دی. ملائکہ مجبور، حیوانات مجبور، جمادات مجبور، نباتات مجبور، یہ سب مجبور ہیں، یعنی جس کام کے لیے خلق کر دیا گیا وہی کام کر رہے ہیں. فضیلت کسے دی؟ پروردگار عالم نے ابن آدم کو. کوئی شے اللہ کے نزدیک قابل تکریم و عزت نہیں سوائے انسان کے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو تکریم اور عزت بنی آدم کو دی، انسان کو دی، اللہ نے وہ کسی کو بھی وہ عزت وہ کرامت نہیں دی. اب آئیے سہارا لیتے ہیں دو روایات کا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. معراج کا واقعہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، کسی نہ کسی مجلس میں معراج تک بھی پہنچیں گے، لیکن ابھی ایک واقعے کا ذکر کر دیں. معراج میں ایک مقام پہ نماز کا وقت ہوا، انبیاء بھی موجود ہیں، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، ہر آسمان پہ کچھ نہ کچھ انبیاء تھے نا جنہوں نے استقبال کیا. جناب جبرائیل سے کہا، فرمایا حضور نے کہ آئیے نماز پڑھائیے. جناب جبرائیل پیچھے ہٹ گئے کہ میں کیسے نماز پڑھاؤں، میں کیسے نماز پڑھاؤں، میں تو سجدہ کر چکا آدم کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدم سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ میں نے تو سجدہ کیا ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز آپ ہی کو پڑھانی ہے. رسول بھی اپنا مقام جانتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ تمام تر قدرت کے باوجود، سردار ملائکہ ہونے کے باوجود، آدم کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے جبریل کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائے، جناب جبریل کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائے. اچھا یہ تو کہہ سکتا ہے کوئی کہ کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہیں، مقصود کائنات ہیں، اول نور ہیں، یعنی اللہ نے جو خلق کیا اول نور ہیں، کہہ سکتا ہے کوئی. لیکن دوسری روایت بھی موجود ہے قصص انبیاء میں، کہ جناب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، جناب حبیبت اللہ جو آپ کے وسیع ہیں، جناب جبرائیل سے کہتے ہیں نماز پڑھائی کا، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے حکم سے جنت میں سجدہ کر چکا ہوں آپ کے والد کو، اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی بنی آدم کی امامت کر سکوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بنی آدم کہا، یہ نہیں کہا کہ رسول کے لیے، کسی بھی انسان سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کے حکم سے جو سجدہ کیا ہے آدم کو نہیں کیا، آدمیت کو کیا ہے، سجدہ آدم کو نہیں ہے. یہ روایات بتا رہی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدمیت کو سجدہ کیا ہے. کیوں سجدہ کرایا اللہ نے؟ ملائکہ تو جانتے تھے نا کہ یہ انسان کیا کرنے جا رہا ہے زمین پہ، کیا کرے گا، پہلے بھی کر چکا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن روایات ہی بتاتی ہے، ورنہ ملائکہ کو کیسے معلوم کہ ابھی زمین پہ ہی نہیں گیا فساد برپا کرے گا، ابھی اللہ نے خلق ہی نہیں کیا، ارادہ کیا ہے کہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کیسے کہہ دیا کہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو چکا ہوگا. اور اس کی بڑی اچھی دلیل مجھے ملی، اس جن کی ہم اولاد ہیں جناب آدم علیہ السلام کی، 18,000 سال سے لے کے 35,000 سال سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جناب آدم کے حبوط کو، جناب آدم اوا کے حبوط کو عرفات میں جو اتارا گیا، کہیں بھی اتارا گیا، عرفات میں ملایا گیا، تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 18,000 سال سے لے کے 35,000 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیسے جواب دیا جائے. کوئی کہہ رہا ہے 5 کروڑ سال پرانے آثار نکل آئے، کوئی کہہ رہا ہے سر 10 کروڑ سال پہلے یہ تھا زمین میں. اور یقین جانیے کہ یہ میں نے خود ان سے جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں خواجہ اعظم صاحب، ان سے بات کی جس وقت وہ یعنی چانسلر تھے وہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے، اور اسی محکمے کے تھے، زمین شناسی کا محکمہ جو بھی اس کا انگلش میں نام ہو، تو زمین شناسی کے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مری کے جو پہاڑ ہیں 5 کروڑ سال پہلے یہ سمندر کی تہ تھی. 5 کروڑ سال پہلے یہ سمندر کی تہ تھی. کچھ پتھر لا کے ہمیں دکھائے، جس پر ہم نے کافی مذاق بھی اڑایا ان کا، ہر قسم پتھر اٹھا کے کہتے تھے یہ دیکھیں جی یہ 2 کروڑ سال پہلے یہ جن تھا، لیجئے. اب وہ مذاق کی بات الگ، لیکن حقیقت کا یہ حیات ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ حیات جو سبت ہو گئی ہے پتھر کی صورت میں، یہ حیات تھی 5 کروڑ سال پہلے. اب یہ بڑا مسئلہ تھا کیسے حل کیا جائے کہ 5 کروڑ سال پہلے کہہ رہے ہیں بھائی یہ مری کے پہاڑ جو تھے سمندر کی تہ تھے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے 20 لاکھ سال پرانے آثار نکل آئے، کوئی کہہ رہا ہے 10 لاکھ سال پہلے ڈائناسور تھا جو اب چھپکلی بن گئی. رد کریں کیا کریں، وہ اتنی دلائل دیتے ہیں سائنسدان، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. سائنسدان یہ ساری باتیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوگا. سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب 200 سال کے بعد آپ کو یہاں سے لفٹ میں بٹھائیں گے، چاند پہ اتار دیں گے، کہہ دیں گے صحیح کہہ رہا ہوگا. کوئی شک نہیں کرتا بھائی، کیا پتا کر دے، اتنی تیزی سے سائنس ترقی کرے، کر دے. سائنس دان جو بھی کہہ دے قابل قبول، بھائی یہ تحقیق ہے اس کی. اور یہی اللہ کا رسول کہہ دے، یہی امام کہہ دے، یہی معصوم کہہ دے، تو پھر کہتے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ او بابا کہاں اس کا علم اور کہاں وہ علم لدنی کا حامل. بھائی تمہیں دنیا میں آنے کے بعد علم دیا گیا ہے، اسے تو وہی سب کچھ دے دیا گیا تھا، اسے تو وہی دکھا دیا گیا تھا، بتا دیں گے دلیلیں دے دیں گے. لیکن خیر اب اس کی دلیل دے دے پہلے آپ کو کہ یہ 35,000 سال اور 5 کروڑ سال کا مسئلہ کیا ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ ہے، ہم بھی منع نہیں کر رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بہار الانوار میں، کہ سوال کیا کسی نے فرزند رسول اس آدم سے پہلے کوئی آدم تھا؟ کہا تھا. کہ اس سے پہلے کوئی تھا؟ کہا تھا. اس سے پہلے کوئی آدم تھا؟ تھا. اس سے پہلے کوئی آدم تھا؟ 70 بار اس نے پوچھا، تھک کے رک گیا. امام نے کہا جب تک تو پوچھتا چلا جائے گا میں بتاتا چلا جاؤں گا. بس اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی کہے 10 کروڑ سال پہلے، تو ہم کہیں گے 10 کروڑ سال پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی خلقت. مگر اسی لیے اللہ نے قید لگائی، ہر نبی کے لیے قید لگائی، علاقے کی قید لگائی، ملک کی قید لگائی، یہ یہاں کا نبی، یہ اس قوم کا نبی، قوم کی قید لگائی، مگر رسول کے لیے یہ نہیں کہا. رسول کے لیے جب کہا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جب سے عالمین تھے جب تک ہے یہ میرا رسول ہے. یعنی کتنے ہی آدم گزر چکے ہو، پیغمبر کی رسالت ہر زمانے میں مسلم ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب بات کو آگے. گزر گئے مقدمے کی منزل سے، اب آگے آ جائیے. اب سمجھ میں آ گیا کہ ملائکہ کا سوال کیوں ہے. بھائی پہلے کچھ تھا تو سوال کیا نا، ابھی خلق نہیں کیا، بھیجا نہیں، سوال کیسا کہ یہ زمین پہ خونریزی کرے گا، یہ فساد برپا کرے گا، اس کا مطلب پہلے ہو چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو چکا، جبھی تو یہ بات ہے. اب آ جائیے خلقت کی طرف. کیوں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم تھوڑی جانتے ہو، یعنی اب جسے میں بھیج رہا ہوں وہ کس منزل پہ ہوگا دیکھ لینا، خوریزی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ وعدہ کر کے بھیجا کہ یہ حق و باطل کا مارکہ، یہ انسانیت اور بربریت کا مارکہ جاری رہے گا، کہیں بھی بڑھتا چلا جائے، لیکن آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، انسانیت، دین اسلام یعنی انسانیت، یہ ہر شے پر غالب آ جائے گی، مارکہ جاری رہے گا، یعنی کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ جسے میں اپنا وارث بنا کے بھیج رہا ہوں وہ لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائے، وہ انسانیت کا علم بردار بن کے میدان میں ڈٹا رہے گا۔ اب خلقت کی طرف اشارہ کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے پلٹا دیا۔ اسفل سافلین کا معنی کیا کیا مترجمین نے اکثر کیا معنی کیا؟ پھر اس کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا، ضعیفی کی طرف پلٹا دیا، کمزوری کی طرف پلٹا دیا۔ اگر ایسا ہے تو بعد میں استثناء کیوں ہے چھٹی آیت میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ أَجْرٍ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور سوائے مومن کے اس افراد کے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، صرف وہ اسفل سافلین میں نہیں جائیں گے۔ تو اگر کمزوری، ضعیفی اور بڑھاپا مراد ہوتا تو بھائی مومن ہو وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، متقی ہو وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیفی تو سب پہ آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ جو پہلے والا حکم ہے بعد والے اس حکم سے باہر ہیں۔ یہ اللہ بتا دے کہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، خلق کیا بہترین انداز میں، اس کو بہترین پیک کر دیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی طرف۔ اگر اس سے مراد سارے انسان ہیں تو پھر اللہ کیوں؟ اگر مراد ہے ضعیفی، بڑھاپا، کمزوری، تو بھائی وہ مومن ہو اس کو بھی ہونا ہے بوڑھا، متقیوں سے بھی بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا تو ہونا ہے نا، ضعیفی کی طرف تو جانا ہے۔ یہ اللہ نے بعد میں بتایا کہ نہیں، اللہ الذین آمنوا، بس وہ اسفل سافلین نہیں ہوں گے کہ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس پتہ چلا اسفل سافلین سے مراد بڑھاپا نہیں، ضعیفی نہیں، کمزوری نہیں، وہ رذائل ہیں، وہ برائیاں ہیں کہ جہاں سورہ عصر میں بھی ارشاد ہوا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تمام کے تمام انسان اس طرف پلٹ جائیں گے، مگر میرے مومن بندے، میرے خاص بندے، وہ کبھی اسفل سافلین میں ان کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ انہیں وہ اجر دوں گا جس کا کوئی شمار ہی نہ ہوگا۔ تو بتا دیا کہ یہ سب کے سب وحشت کی طرف، درندگی کی طرف کل انعام ہو جائیں گے، حیوان ہو جائیں گے، ان سے بدتر ہو جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں بھی اللہ ہے سورہ عصر میں، یہاں بھی اللہ ہے، مومنین کو خارج کیا پروردگار عالم نے، جو میرے خاص بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، نیک کام انجام دینے والے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں اسفل سافلین میں۔ بس اسفل سافلین سے مراد کیا ہوئی؟ کہ وہ جن کو انسان بنایا گیا تھا، جب انہوں نے اپنی انسانی صفات کو چھوڑ دیا، وہ جو اللہ نے بہترین صفات سے آراستہ کیا تھا، ان صفات کو چھوڑ دیا، تو اسفل سافلین سب سے نچلے درجے میں چلا گیا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں پست ترین بن گیا، جبھی تو سزا کا مستحق قرار پایا، ورنہ کسی حیوان کے لیے سزا کا کہیں بھی ذکر نہیں، کیونکہ وہ مجبور محض ہے، انسان مجبور محض نہیں تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ میں نے تجھے محبت کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے انس کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے تیری مثل سے انس رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے انسان کا نام دیا ہے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ اب یہ انسان دوستی جہاں بھی ہو، یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ایک مقام آتا ہے کہ سارے انسان کسی کے لیے کہتے ہیں اس کا مذہب نہیں دیکھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بڑا انسان دوست ہے ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، یعنی انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف کرتے وقت آپ مذہب کو بھی خاطر میں، معاذ اللہ، یا مذہب کو بھی درمیان میں نہیں لاتے. اب سقراط کے مذہب سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ سقراط کا مذہب کیا تھا، مگر جانتے ہیں کہ انسانیت کے وقار کی خاطر اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، انسانی اقدار کو پامال نہیں ہونے دیا. اور کتنے نام گناتا چلا جاؤں کہ انسان دوستی کے لحاظ سے جب انسانیت کی بات آ جائے تو آپ مذہب کو بھی ایک طرف رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مذہب کوئی بھی ہے مگر انسانی جانوں کا دشمن نہیں ہے، انسانیت کا قاتل نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی محبت میراث نہیں، مسلمان کی انسان کی محبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کا لقب دیا کہ اگر مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ تمہارا اختلاف بھی ہو جائے تو اتنا تو سمجھ لو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے تو سارے آدم کی جتنی اولاد ہے ان سب کو کرامت دی ہے، میں نے تو سب کو کرامت دی ہے، اتنا تو سمجھ لو کہ بنی آدم تو ہو تم، ایک ماں باپ سے پیدا تو ہوئے ہو کم سے کم، اتنا تو خیال رکھو کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تو انسانیت کے رشتے میں اللہ نے جوڑا کہ اگر تمہارا مذہب ایک نہیں تو ماں باپ تو ایک ہیں، مذہب ایک نہیں تو آدم و حوا کی اولاد تو ہو، مذہب ایک نہیں تو انسان ہونے میں تو شریک ہو. تو اس لیے خیال کرو کہ یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. اسی لیے وہ جعلی مدد کرے، اصلی مدد کرے، سازش کے لیے کریں، خلوص سے کریں، مجھ سے غرض نہیں، لیکن جب دنیا کے کسی ملک میں بہت بڑی آفت آ جائے تو مدد کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان مصیبت میں آیا کہ ہندو مصیبت میں آیا، مسلمانوں کے ملک میں زلزلہ آیا یا عیسائیوں کے ملک میں زلزلہ آیا، تھائی لینڈ میں سونامی آیا یا خدا نہ کرے پاکستان میں آیا، کہیں بھی آیا ہو، سارے انسان مدد کے لیے کھڑے ہو کر ضروری سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا اعلان کرو. اگر دشمن ملک ایک دوسرے کی مدد کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر اس مشکل مرحلے میں ہم نے امداد کا اعلان نہ کیا، مدد کرنے کا اعلان نہ کیا، ہمدردی کا اعلان نہ کیا، تو دائرہ انسانیت سے خارج ہو جائیں گے. کسی حد تک تصویر روشن ہو گئی مضمون کی کہ انسانیت کیا ہے؟ یہ ہے وہ رشتہ کہ دشمن ملک بھی ایک وقت میں مجبور ہو جائیں گے کہ زبانی جمع خرچی سے یہ اعلان کرو، ورنہ انسانیت سے خارج ہو جاؤں گا، ورنہ انسانیت سے خارج ہو جائیں گے. یہ وہ رشتہ ہے کہ اللہ نے اتنے رشتے دیے کہ یہ نہیں تو اس رشتے میں آ جاؤ، اس رشتے میں نہیں تو اس رشتے میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنو. اللہ نے تو یہاں تک کی، دین نے تو یہاں تک بتایا کہ دین تمہارا کچھ ہو، مذہب کچھ ہو، انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے جو ہمیشہ جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ ظلم ہوتا رہے مگر اپنی انسانیت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، یاد رکھنا، ہمیں درندوں کی صف میں شامل نہیں ہونا، ہمیں وحشی اور بربری نہیں بننا، ہم انسانیت کے علم بردار، ہم ان کے ماننے والے. جب مدد کی بات آئی انسانوں کی تو ائمہ طاہرین نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا، مومن اور غیر مومن میں فرق کیا، نہیں فرق کیا، کیوں؟ انسانیت کے رشتے میں ہمارے ساتھ ہے، بنی آدم ہونے کے رشتے میں ہمارے ساتھ ہے، مذہب نہ صحیح تو نہ صحیح. تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے تو اتنے مضبوط رشتے بنائے کہ اگر دین بھی ایک نہ ہو تو انسانیت کے نام پہ تو ایک ہو جاؤ، انسان تو ہو، ایک دوسرے کی جان و مال کا دفاع تو کرو، دشمن تو نہ بنو. اور جہاں اسلام ہی کا نام لے کے سب کچھ کر دیا جائے، اب بتائیے دنیا مذاق نہ اڑائے تو کیا کرے، دنیا تماشا نہ بنائے تو کیا کریں؟ دنیا اپنے تانوں کی اپنے تیروں کا نشانہ بنائے تو نہ بنائے تو کیا کریں؟ تخت مشق ہمیں بنائے نہ بنائے تو کیا کریں؟ کیوں کہ بھائی آپ تو سب سے بڑے انسانیت کے ٹھیکے دار ہیں، آپ کے دین کا تو نام ہی اسلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، آپ تو سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں انسانیت کے درس کے، اور ذرا اپنا حال تو دیکھ لیجئے جی. اب میں ایک اشارہ کرتا چلا جاؤں، ہر ملک میں بے چینی ہو تو سب کو شور ہوتا ہے، سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جمہوریت آنی چاہیے، ڈیموکریسی آنی چاہیے، اپنے آقاؤں کے اشارے پہ ہر جگہ ٹانگیں اڑائے دیتے ہیں. میں کسی ایشیا ملک کی بات نہیں کر رہا، فلسطین میں کتنے دن ہو گئے بمباری ہوتے ہوئے، فلسطین میں کتنے دن ہو گئے مظلوموں کو مرتے ہوئے. کسی اسلام کے ٹھیکے دار ملک کی پیٹ میں مروڑ اٹھا تکلیف ہوئی نہیں، سوائے وہ مصر کے، کیونکہ وہاں حکومت بدل گئی، اگر وہ پہلا پٹھو بیٹھا ہوتا تو وہ بھی نہ بولتے. باقی جو اتنا شور کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں خلف اشار ہونے پہ، فلسطینیوں کے معاملے میں سب چپ، کوئی بھی نہیں بول رہا. بابا انسان، وہ تو مسلمان ہیں تمہارے، ہم مذہب ہے تمہارے، اتنا تمہیں اسلام کا درد ہے، اتنا جہاد کا شوق ہے، اتنا قتل و غارت گری کا شوق ہے، تو جب جہاں ہر جگہ گھسے جاتے ہو جہاد کرنے کے نام پہ، تو ذرا فلسطینیوں کے پاس بھی تو جاؤ. میرے تمام مسلمان بھائی اس بات پہ غور کریں نا، یہ کیا بات ہے کہ جہاں سامراج چاہے وہاں گھس جاؤ جہاد کرنے کے لیے، سارا جہاد وہیں پر ہو رہا ہے جہاں سامراج کی مرضی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے، استعمار چاہتا ہے، اور جہاں جانا چاہیے وہاں کا نام بھی نہیں لیتے، وہاں کے لیے جلوس بھی نہیں اٹھاتے، وہاں کے لیے بیان بھی نہیں دیتے. میں نے لبنان کا نام نہیں لیا، میں نے ایران کا نام نہیں لیا، میں نے عراق کا نام نہیں لیا، میں تو فلسطین کی بات کر رہا ہوں. تو فلسطین کے لیے فرض نہیں کہ ریلیاں اٹھائی جائیں، فلسطین کے لیے جہاد واجب نہیں ہوا اب تک، نہیں. مسئلہ یہ کہ پیچھے تو وہی ہے جو فلسطینیوں کو مار رہا ہے، پیچھے تو وہی ہے نا، پیچھے تو وہی طاقتیں. لہٰذا اپنے ملکوں میں جتنا خلف اشار مچا سکتے ہو مچاؤ، اور جن کی حمایت کرنے کا وقت ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے گی، ان کے لیے نہیں بولا جائے گا. سمجھ میں آئی بات میری؟ تو اب جب یہاں یہ سب کچھ ہوگا تو اب آئیے انسانیت کیا ہے. جب زندگی سادگی سے کیسے گزاری جائے تو مثال دی جاتی ہے مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اہم مطلب آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں آج، اور شاید بہت سارے آپ کے سوالات کا جواب اور غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. جب ذکر آتا ہے آپ کے لباس کا ذکر آتا ہے، پیوند لگا لباس، جوتیوں کا ذکر آتا ہے جس میں اصلی چمڑے کے نہیں پتا کون سا تھا، ایسی نا، غذا کا ذکر آتا ہے، ایسی غذا کہ جب آیا بھوکا آدمی مسجدوں سے نہیں پتا مولا آپ تناول فرما رہے تھے، کب بھوکا ہوں آپ نے اپنی روٹی دے دی، اس نے ایک نوالا کھا کے دے دی واپس کہ یہ بھوسی کی روٹی میں کہاں کھا سکتا ہوں. کہ اگر اچھا کھانا چاہتا ہے تو حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ چلا جا. توجہ رکھیے گا، ایک ہی زمانہ ایک ہی وقت، دونوں امام، دونوں امام، اسے نہیں معلوم آیا اور بہترین غذا ملی. کہا کہ مسجد میں ایک آدمی ہے تھوڑا اچھا کھانا الگ رکھتا جا رہا تھا کھا کے، تو دوسرے امام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کھاتا بھی جا رہا ہے الگ بھی، تجھے دے دوں گا لے جائیے گھر والوں کے لیے. کہا نہیں گھر والوں کے لیے نہیں، مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہے تو بڑا سخی ہے، تو بڑا سخی، جیسے میں نے سوال کیا میرے سامنے رکھ دیا اپنا کھانا، لیکن بھائی میں کھاتا کیسے، وہ تو بھوسی بھوسی تھی، لہذا اس کے لیے بچا رہا ہوں تاکہ اسے لے جا کے یہ اچھا کھانا دے دوں. شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا وہ میرا بابا علی ہے، وہ میرا بابا. اب مجھے بتائیں کہ جو کام مولا نے کیا وہ امام حسن مجتبیٰ کیوں نہیں کر رہے، سوال ہے نا ایک. اچھا ایک مثال اور دے دیتا ہوں، عاصم ابن زیاد حارثی امام کے صحابی، वो जनाब उनके घर वाले शिकायत लेके आ गए, ना कमाता है ना कहीं नौकरी करता है, ना खाता है ना पीता है, रोजे से रहता है, बस जो की रोटी खाता है, बिल्कुल मरने के करीब हो गया, सूख के समझाए उसको। मौला ने कहा चलो अभी चलो और जाके उसको डांटा, ये तूने क्या हाल बनाया है, जाम आदमियों की तरह जिंदगी कर। अगर अल्लाह ने मोमिनीन पर नेमतें हराम की होती तो वो इनको खल्क ही क्यों करता। हलाल तरीके से जितना तू कमा सकता है कमा, कोई पाबंदी अल्लाह ने नहीं लगाई। अरे मुझे ये तो बताइए, अभी इस वाकये को रोकता हूं, मुकम्मल करूंगा, एक सवाल करना चाहता हूं। जहां नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, यानी 90% से ज्यादा आयात में कुछ आयतें ऐसी कि जहां सिर्फ नमाज का जिक्र हो, वरना जहां नमाज अकीमुस सलात व आत ज़कात, इकामा सलात व इताअ ज़कात, युकीमुना सलात व युतूना ज़कात, है कि नहीं। अच्छा ज़कात देने वाले हैं कितने, गरीब मुल्कों में तो हजार में एक होगा, है नहीं। लेकिन ज़कात साथ साथ है, नमाज के साथ साथ ज़कात। ज़कात किस पर है, माल पर। माल भी जब इतना हो, माल भी जब इतना हो, अगर ये माल रखना माल कमाना हराम होता तो अल्लाह इतनी ताकीद क्यों करता ज़कात की, भाई माल होगा तो ज़कात देगा ना। लिहाजा अल्लाह चाहता है कि तुम रिफाह से रहो, खुशहाली से रहो, फलाह से रहो, जभी तो ज़कात को वाजिब करार दिया कि जो भूखे हैं उनकी भी भूख मिटा दो अपने माल के जरिए से। माल होगा तो ज़कात दूंगा ना, माल होगा तो खुश दूंगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात, जो कहना चाह रहा हूं। माल को मना नहीं किया, किस तरीके से आ रहा है ये देखो, हलाल है या हराम। लेकिन सवाल फिर वही, मौला ने कहा क्या करता है, अपनी जिंदगी को सुधार, जा मेहनत मजदूरी कर, जैसे पहले खाता कमाता था वैसे का, अच्छी गजाएं खा, इबादत अपनी जगह, वाजिबात अदा करता रहे, रोजे भी रख, मगर ऐसे नहीं। कहा मौला मैंने सुन लिया और इताअत करूंगा। पहला फरीजा क्या है, हुज्जत ना करो इमाम के सामने, इमाम ने कह दिया करना है, कह दिया तो करना है, इमाम ने कह दिया नमाज पढ़ना है, आप कहेंगे फायदा क्या नमाज पढ़ने, मैंने थोड़ी कहा भाई, मुझे पता चल जाए कोई फायदा नहीं तो मैं भी छोड़ दूंगा, मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं भी छोड़ दूंगा ना, इबादत का हुक्म किसने दिया है, अहमद तहरी ने दिया ना भाई, या किसी मौलवी ने दिया है। अगर इबादतें वाजिब ना हो तो भाई मैं भी नहीं करूं, मेरी भी जान छूटी ना, मैं क्यों पीछे पड़ा रहा हूं आपके, भाई खत्म हो गई बात, नहीं करते। लेकिन भाई हुक्म इमाम, जब इमाम ने हुक्म, अल्लाह ने थोड़ी मुझे बताया, हज़रत जिब्राइल ने आके थोड़ी बताया, रसूल अंबिया पैगंबर अइमा ताहिरी उनके अहकाम है भाई, उनके अहकाम है जो आप तक पेश किए जाते हैं। खैर आइए वहीं पर, मान लिया, क्यों पहले मरहले में क्या है, जो इमाम ने कह दिया बस बेचूंगो चेहरा तस्लीम कर लो, मान लिया। मानने के बाद अब सवाल करना हक है, सवाल करना हक है, तसल्ली के लिए, तसल्ली के लिए सवाल करना, इत्मीनान कल्ब के लिए सवाल करना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, तसल्ली के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए सवाल किया। मौला इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं, पूछ मौला आप भी तो। वो चाह रहा था कि इमाम की पैरवी करे, सीरत पे चले, अब जाहिर है उसने तो यही देख के सबको अपना ये हुलिया बना लिया था कि इमाम को जैसे देखा था, तो मौला मैं आप भी तो इसी तरह। इमाम गुस्से से कहा तू मेरी बराबरी करना चाहता है, आप देखिए अजीब जुमला है ये, अरे आज किसी हाकिम से कोई गरीब कह दे कि आपके पास गाड़ियां, आपके पास बंगले, आपके पास कोठियां, आपके पास महल, आपकी लाइट नहीं जाती, आपका पानी नहीं कटता, और मैं कुछ नहीं, तो वो गुस्से से कहेगा तू और मैं बराबर है। अब देखिए जुमला मौला ने भी वही कहा, जुमला हाकिम वक्त आज का भी यही कहेगा, फर्क कितना है दोनों के जुमले में, इसने भी यही कहा, यही कहेगा क्या मैं और तुम बराबर हैं, मैं कमिश्नर, मैं डिप्टी कमिश्नर, मैं वजीर, मैं फला, मेरा फला होगा, मैं डायरेक्टर, मैं इंजीनियर, और तू मेरी बराबरी करता है। उधर मौला अपनी गुर्बत पे नाश करके कहते हैं तू मेरी बराबरी करेगा, समझ में। तू मेरी बराबरी करेगा, यानी कहां मैं और कहां तू। अब फिर वो सवाल रह गया कि बाकी अइम्मा की जिंदगी तो ऐसी नहीं है, दस्तरखान लंबे लंबे, बेहतरीन गजाएं, बेहतरीन लिबास। अरे भाई अल्लाह का हुक्म है मेरी बारगाह में आओ तो अच्छा लिबास पहन के आओ, है ना, कि नमाज के लिए जाओ तो अच्छा लिबास पहन के जाओ, नहीं पटे चिजड़े लगे हुए चले जाओ, جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے وہ پہن کے جاؤ، اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے، خوشبو لگا کے آؤ، ہے نا، نماز شب کے لیے جو پڑھتے ہیں تہجد۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو توفیق دے، آج کل تو جوان زیادہ یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں، تو نماز تہجد اور خوشبو لگا کے آؤ، بلکہ کنگھا بھی رکھو، مستحب ہے کہ چھوٹا سا کنگھا بھی رکھو، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو بہترین انداز میں آؤ، فقیر بن کے نہیں آؤ، اچھی حالت میں آؤ، تو اللہ اپنے بندوں کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، بری حالت میں نہیں۔ تو پھر مولا امام حسن، یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی مولا کے واقعات ہیں ان میں سے اکثریت واقعات کی ظاہری خلافت ملنے کے بعد ہے۔ 25 سال جو خاموشی سے گزارے اس میں کیا کیا، بس 2-4 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو، یاد رکھیے، کیوں، ذمہ داری آ گئی نا، حکم جانتے ہیں مولا کہ جب اس منصب پر آ جاؤ، ظاہری صحیح، ظاہری خلافت کے منصب پر آ جاؤ، تو جو معاشرے کا ادنا ترین غریب ترین فرد ہو اس کے جیسے بن کے رہو، تاکہ اس کی تسلی رہے کہ میرا حاکم میرا امیر بھی اسی طرح رہتا ہے جیسے میں رہتا ہوں۔ اب آئیے ان 25 سالوں میں کیا کیا، آ جائیے، جو موضوع چل رہا ہے اس سے نہیں ہٹیں گے، کسے کہتے ہیں انسانیت، غلامی کا سسٹم ختم نہیں کیا اسلام نے اس وقت، بلکہ حکم یہ آتا تھا ایک غلام آزاد کر دو اتنا ثواب، دو غلام آزاد کر دو اتنے ثواب، جنت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، مختلف مختلف مقامات میں مختلف نا، بھائی ختم کر دیتا سسٹم، آج ختم ہو گیا نا سسٹم، ختم کر دیتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جیسا بھی صحیح، غلاموں کے بڑے حقوق دیے، کنیزوں کو بڑے حقوق دیے، لیکن اس کے باوجود سسٹم تو ختم نہیں کیا، کہ سسٹم ختم کر دیا جاتا نا، کہ غلامی کا سسٹم کیسے ختم کر دیا جاتا، لاکھوں غلام ڈیپینڈنٹ تھے، یعنی ان کی معاشیات کا انحصار تھا اپنے آقا پر، وہ تو کچھ نہیں کرتے تھے، نہ نوکری نہ کام ہے ان کے لیے، اگر وہ سسٹم اس وقت ختم کر دیا جائے تو کیا ہوتا، لاکھوں غلام اور کنیز بے روزگار، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اتنا کام کہاں سے آئے گا۔ لہذا ایک راستہ دکھایا کہ آہستہ آہستہ بتا دیا کہ غلط ہے، اگر ایک دم ختم کر دیا جائے گا، اقتصادی بحران، معاشی بحران، اقتصادی بحران، ساری کنیزیں آزاد، معاشرے میں پھیل جائیں، ذریعے معاش نہیں ہے تو کہاں جاتے، ذرا اس زمانے کے حالات کو تو جا کے دیکھو۔ لیکن کیا کیا، ایک غلام آزاد کر دو یہ، دو غلام آزاد کر دو یہ، کیا کیا علی نے، کتنی دولت تھی علی کے پاس، سنیے مجھ سے، اب آپ شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، اب میں بتانے جا رہا ہوں، آن ریکارڈ بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے مولا کی مفلسی کا حال سنا نا، غربت کا حال سنا، مولا محنت کرتے تھے، کماتے تھے، ہزاروں درخت لگائے خربے کے، آج تک مدینے میں وہ مقامات موجود ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، درخت لگاتے تھے، کام کرتے تھے، اور ان سے جو آمدنی ہوتی تھی، سند کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو، علی نے 25 سال میں 400 غلاموں کو آزاد کرایا، یہ 400 غلام آزاد کرانا معمولی بات تھی، ایک غلام کی کتنی قیمت، کوئی مہنگا کوئی سستا کوئی کچھ، پیسہ تھا تو آزاد کرایا، یعنی علی نے کمایا، مگر کس لیے کمایا، کہ انسانیت کو غلامی کے چنگل سے نجات دلائی جائے، باغات لگائے، باغوں کی آمدنی سے غلاموں کو آزاد، 400 غلام انسانوں کو علی نے آزاد کر کے بتایا کہ اگر میں نے اتنی دولت کمائی تو اس لیے کمائی کہ انسانیت کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا جائے، ورنہ کوئی مجھے بتا دے کہ 400 غلام کیسے آزاد کر سکتے تھے علی، کیسے کرا سکتے تھے علی، تو 25 سال جس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ 25 سال یہ ہیں علی کے، یا شروع کا ذکر ہوتا ہے یا آخر کا ذکر ہوتا ہے، ان 25 سال میں علی کا، مولا کا کام یہ تھا، باغ لگاتے جاتے تھے، خرمے کے درخت لگاتے جاتے تھے، ہزاروں درخت لگائے، اور جو ان کی آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی سے غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ، غلام آزاد کراؤ، غلام آزاد کراؤ، مظلوموں کو دیکھ دیکھ کے آزاد کرایا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ 400 غلام آزاد کراتے وقت علی نے کوئی شرط رکھی کہ میرے پیروکار بن جانا، میرے ماننے والے بن جانا؟ علی کو ضرورت نہیں. اصل میں یاد رکھیے گا، حکومت کا جھگڑا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں انسان جانتا ہے کہ میں حکومت سے زندہ ہوں. آج کہیں اور آپ کے اذہان عالیہ نہ چلے جائیں، اس لیے میں آج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. کیوں حکومت کا جھگڑا ہے؟ کہ ہر لیڈر یہ جانتا ہے کہ حکومت ہے تو میں ہوں. حکومت زندہ رکھے ہوئے نا، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، ملوک، ایسے ہی ہے نا، یہ ہے تو میں ہوں. اور حکومت گئی تو میں زیرو، اندر جیل میں ہوں، حسنی مبارک ہوں مثلا. اور بھی نام ہے بہت سارے، لیتے چلے جائیے. قذافی کا دیکھ لیجیے کیا ہوا، حشر. حکومت ہے تو میں ہوں، حکومت نہیں تو میں کچھ نہیں. یہی فکر کار فرما ہے طول تاریخ میں، یہی فکر. اسی لیے سارا جھگڑا کہ حکومت ملے، حکومت ملے تو میں ہوں، حکومت ملے تو کچھ کروں گا، حکومت ملے تو میں کچھ کروں گا. مجھے بتائیے کس نے کتنے غلام آزاد کرائے؟ علی کو پرواہ نہیں، مولا کائنات کو پرواہ نہیں اس بات کی. کیوں؟ علی کو حکومت نے زینت نہیں دی. علی وہ ہے جس سے تخت حکومت کو زینت ملی. وہ تخت پہ ہو، اسی لیے آج تک علی سب کا مولا ہے نا. مولا کو مانے نہ مانے، مگر دلیل تو ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی. اور ظاہر ہے کہ سب جگہ یہ روایت اکثر اللفظ کے تھوڑے سے تفریق کے ساتھ یا تبدیلی کے ساتھ بات تو موجود ہے نا. کیونکہ علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، علی محتاج نہیں حکومت کا یہ تخت کا، وہ تو سب یورش کر کے آگئے اس لیے. لیکن اصل بات وہی بتانا چاہتا ہوں کہ 400 غلام کیسے آزاد کرائے؟ جب پیسہ کمایا، دولت کمائی، محنت کی، جب ہی تو آزاد کرائے نا، بتانے کے لیے کہ اگر تمہاری دولت انسانیت کے کام آنے والی نہیں تو وہ دولت بیکار ہے. اس لیے زکات رکھی گئی، اس لیے خمس رکھا گیا. اگر بیت المال سے غریبوں کے بجائے حرام خوروں کے پیٹ بھر رہے ہوں، بیواؤں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں بغیر ڈکار لیے. آپ کیا بھی بیت المال ہے، مجھے نہیں معلوم کن غریبوں کے پاس جاتا ہے. وہ جو ڈیفینس میں اور اسلام آباد میں بڑے بڑے غریب ہیں نا، کیونکہ ان کی ضروریات لا محدود ہیں، آپ کی تو محدود ہے. غریب آدمی کو بیچارے کو دو وقت کی روٹی، ایک وقت کا ناشتہ مل جائے تو وہ کہتا ہے امیر ہوں، تین وقت کھا رہا ہوں. ورنہ تو دو وقت کھا لے تو بڑی بات ہے نا، اس کی تو ضروریات محدود. اس کے یہاں دو بلب جل جائیں وہ بھی 6 گھنٹے، 18 گھنٹے نہ جلے تو اسی میں خوش، اسی میں خوش. آپ لطیفہ سمجھیں گے، یقین جانے میرے ایک محلے میں رہنے والے ایک شخص نے بتایا، تو کچھ لوگ میرے رشتے دار آ رہے ہیں یہاں آئے، تو مجھے کیوں آئے ہو؟ کہا لوڈ شیڈنگ کا مزہ لوٹنے. کیا مطلب لوڈ شیڈنگ کا مزہ لوٹنے؟ کہا سنا ہے کہ جب لائٹ جا کے آتی ہے تو جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اور آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا کہ اتنی خوشیاں تو کسی حکومت نے دی ہی نہیں. ہر گھنٹے بعد لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، لائٹ آ گئی، لائٹ آ گئی، لائٹ آ گئی، لائٹ آ گئی. تو اب یہ ایسا تماشا بن چکا ہے کہ دنیا سے لوگ دیکھنے آتے کہ وہ خوشی دیکھنی ہے لوگوں کے چہروں پہ، کہ جب لائٹ آتی ہے تو ان کے چہرے کیسے کھل جاتے ہیں، لائٹ آ گئی. دیکھا آپ نے جناب، لہذا ان کے پیٹوں سے بچے تو غریبوں کو ملے گا. ان کے بجٹ، ان کے پیکجز، ٹریڈرز ہو، جنرل مینیجر، کوئی اسائنمنٹ نہیں، کام نہیں، اداروں کا نام نہیں لوں گا. بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ، لیے جاؤ ان کا خون نچوڑے جاؤ اور دوبارہ نچوڑنے کی تیاریاں کرو. سب اس حمام میں ننگے ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. جتنے بھی یہ لٹیرے ہیں باری باری جو آ کر لوٹتے ہیں سب کے سب، یہ حکومت ہے یا وہ حکومت ہے؟ وہ علی کی حکومت ہے کہ جس میں رونے لگے جناب عدی ابن حاتم علی کے مخالف کے دربار میں رونے لگے، غزہ دیکھ کے میری سمجھ میں نہیں آتا. جب اس نے کہا کہ یہ غزہ تو رو رہا ہے، میں نے تیرے سامنے وہ غزہ رکھے جو دنیا میں کوئی کھاتے ہی نہیں ہے، ایسے ایسے مغز بنا کے تیرے سامنے رکھے میں نے، تو مجھے کچھ یاد کر کے رونا آ گیا. ایک بار میں علی کے ساتھ بھی دسترخوان پہ تھا، ابھی دسترخوان کا حال بتایا کہ جو کی روٹی، وہ بھی اتنی سخت کہ علی زانو پہ مار کے توڑتے تھے اس کے نوالے، پانی کا گلاس، لسی یا دودھ، کبھی وہ بھی نہیں، خالی نمک. کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو امیر ہے، تو حاکم ہے، تو علی کیا تھا؟ اور اگر علی حاکم تھا تو تو کیا ہے؟ ایسے تھوڑی. اس کے بیٹے کا نام ہے حسین، اسی علی کے بیٹے کا نام ہے. جتنا بھی غور کر لیں کم ہے اس حدیث پر کہ وہ ابو ہما افضل ہما. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان کا بابا ان سے افضل ہے. وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے، پھر کبھی کر لیں. اس علی کے بیٹے کا نام ہے حسین، جس نے دیکھا ہے اپنے بابا کی ہر کیفیت کو، دیکھا ہے سارے حالات کو، دیکھا ہے دوستیوں کو بھی، دیکھا ہے دشمنیوں کو بھی، دیکھا ہے جاذبے کو بھی، جانتا ہے علی کے دافعے کو بھی جانتا ہے اسے. لہذا اب جب وہ سفر اختیار کر رہا ہے، مدینے سے چل رہا ہے، تو اعلان کر کے نکل رہا ہے حسین کہ حکومت محض حکومت نہیں، اگرچہ کہ حسین کا حق ہے، کسی شر فتنے فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. میں اپنے بابا اور نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے فریضے کو انجام دینا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں علی المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. انسانیت ختم ہو رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، بدکاریاں عام ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور جناب مشروبات عام ہونا شروع ہو گئے تھے. غیر ایک مجلس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا ہم بڑی احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ بڑوں کی سمجھ میں آ جائے بات. کیا کچھ ہونے لگا تھا، نشے کی حالت میں نمازیں پڑھائی جانے لگی تھیں، تاریخ ہے بھائی تاریخ ہے. بدھ کو جمعہ ہونے لگا تھا، دو کی چار ہونے لگی تھی فجر کی، کیونکہ نشے میں ہیں. اور ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اسی لیے لوگوں کو تاریخ نہیں بتاتے. لوگ اگر تاریخ پتہ چل گئی تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کیوں نکلا تھا گھر سے. بھائی اس لیے نکلا تھا کہ تو سب ختم کر رہے ہیں، لہذا کربلا میں ٹکراؤ تھا، حق و باطل کا مارکہ اس صورت میں سامنے آیا تھا. انسانیت، حسین یعنی پوری انسانیت کا علم بردار، محض یزید کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے حسین. اگر یزید کی جگہ کوئی اور یہ کام کرتا تو کیا حسین گھر سے نہ نکلتے؟ کوئی بھی ہوتا، حسین تو قیامت تک کے لیے راستہ بتا کر جا رہے ہیں کہ جب انسانی اقدار پامال ہونا شروع ہو جائیں، دفن ہونا شروع ہو جائیں، انسانی خون کی ارزانی ہو جائے، جیسے کہ آج ہے ہمارے یہاں ہے، بقرعید پہ سوکھا سڑا بکرا 25,000 کا، اور انسانی جان کی قیمت 25 روپے کی ایک گولی. دیکھا یہ ہے انسانیت کی قیمت ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، کہیں کسی نام پہ، کہیں کسی نام پہ، کہیں کسی نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں اور عنوانات کے تحت. کاش کاش ان رہبروں کی یہ سمجھ میں آ جاتا کہ ایک انسانی جان کے بدلے میں ان کو محشر میں کیسا حساب دینا ہے. اور سب سے آسان ہوتا ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات بھڑکا دو اور آگ اور خون کی ہولی کھڑی کر دو، کھیل شروع کر دو، سب سے آسان دنیا میں ہمیشہ کا طریقہ یہ رہا. اس لیے حسین نکلا ہے، یہ دین کی ناؤ منجھدار میں آ گئی. لہذا ہر اس سپاہی کو لے کر چلا جس کی کربلا میں ضرورت تھی. ایسا نہیں تھا کہ حسین کو جنگ کا یقین نہیں تھا، اس لیے بیویوں کو لے لیا، بہنوں کو لے لیا، بچوں کو لے لیا، شیر خار کو لے لیا ساتھ، کیونکہ جنگ کے میدان میں ان ہستیوں کو کون لے کر جاتا ہے بھائی، معصوم بچوں کو کون لے کر جاتا ہے؟ لیکن نہیں، حسین جانتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے کربلا میں ہر اس فرد کو لے کر جا رہا ہے, بتانے کے لیے جا رہا ہے کہ جب میرے ننے شیرخوار کے گلے میں تیر لگے تو دنیا سمجھ لے کہ حسین سے دشمنی نہیں تھی صرف, اگر کوئی شیرخوار بھی ہے کیونکہ حسین کا بیٹا ہے, علی کی اولاد ہے, لہذا اسے مارنا ہے. جیسے کہ آج گناہگار ہو نہ ہو, بے گناہ ہو, جو بھی ہو, نام کیا ہے, بس مار دو اس کو, اس کو قتل کر دو. آج دو محرم, قافلہ انسانیت پہنچ گیا. بڑا پرانا شعر دیواروں پہ لکھا رہتا ہے, مگر کچھ باتیں آفاقی ہوتی ہیں. گریز کرتا ہوں کم سے کم اشعار پڑھے جائیں مجلس میں, لیکن یہ کہ اب کہیں بات ایک دم ذہن میں آ جائے تو وہ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. بابا انسان بیدار کہاں ہو رہا ہے, انسان تو سو رہا ہے, انسانیت تو مر چکی, بلک رہی ہے, آخری سانسوں پہ ہے. یہاں تو وحشت اور بربریت کا راج ہے. اگر انسان بیدار ہوتا تو سمجھ لیتا کہ کیوں حسین اپنے بچوں کو, بیویوں کو, شیرخوار کو لے کر آیا. یہ پہچان کرانے کے لیے, معیار دینے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو اگر یہ انسان ہوتے اور صرف نظریاتی جنگ مجھ سے ہوتی تو کم سے کم رسول زادیوں کا یہ تماشا تو نہ بناتے, رسول زادیوں کو قید تو نہ کرتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر تو نہ چڑھاتے. پہنچ گیا کاروان انسانیت, کاروان حسینی دو محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گیا. عزیزو ایک بار بتاؤں, میں آج خبریں معلومات حاصل کر رہا تھا تو نیٹ سے پتا چلا, مجھے بتایا گیا کہ آج کی تاریخ تک کربلا میں 1 کروڑ سے زیادہ مومنین پہنچ چکے ہیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 2 محرم. اور یہ میں کل کی خبر بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں کل 2 محرم کل تھی. 2 محرم کو اسی کربلا کے میدان میں 1 کروڑ سے زیادہ مومنین اب تک پہنچ چکے ہیں تجدید عہد وفا کرنے کے لیے. کاش یہ اس 2 محرم کو ہوتے جب حسین مختصر سے لشکر کے ساتھ اسی کربلا کے میدان میں آئے. بس ختم کر رہا ہوں ذہن. پہنچ گئے کربلا, سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا, سواریاں بدلنا شروع کی, پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں, جانتے ہیں حسین کے مقام آ گیا مگر سننا چاہتے ہیں لوگ. پاس کی بستی میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کہا بنی اسد کے لوگ, بلا کے لاؤ. بنی اسد کے لوگ آئے, پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے جس جگہ میں ہوں, بستی تو تھوڑی دور تھی نا, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تشت الفرات. لیکن اے فرزند رسول آپ جلدی سے جلدی یہاں سے چلے جائیے. تو اور کچھ نام ہے؟ نئے نوا ماریا, نہ معلوم کتنے نام بتا دیے. اور حسین بار بار پوچھتے تھے اور کوئی نام, اور کوئی نام. آخر میں کسی نے چپکے سے کہا مولا فرزند رسول اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں, لیکن اے فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے جو نبی یا نبی زیادہ گزرا تکلیف کے بغیر نہیں گزرا, اسے اذیتیں ضرور ہیں, آپ جلدی سے یہاں چلے جائیں, یہاں سے رکھتے سر. لیکن مولا نے جیسے ہی کربو بلا کا نام سنا کلمہ جاری کیا زبان پہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. حکم دیا سواریاں بٹھا دی جائیں, اسباب کھول دیا جائے, خیمے نصب کر دیے جائیں, ہماری وعدہ گاہ آ گئی. جس جگہ کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جگہ آ گئی, وہ مقام آ گیا. بہن نے جب یہ سنا کہ بھائی کے ٹھہرنے کا ارادہ ہے فوراً فضا کو بھیجا, اما فضا ذرا بھائی کو بلا کر محمل کے پاس آئے. بہن نے محمل سے کہا بھیا جب سے یہاں رکے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے, طرح طرح کے وسوسے مجھے آ رہے ہیں, جتنی جلد ہو سکے یہاں سے چلو, مجھے اس مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آتی. حسین فرماتے بہن اب ہم کہیں نہیں جانے والے, یہی وہ مقام ہے, یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے, یہی ہمارے سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, یہی ہم قتل کیے جائیں گے, یہی سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. بہن کو گریہ زاری کی حالت میں چھوڑ کر واپس آئے, کہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہا ہم بنی اسد کی, کام اسے سودا کرو, زمین فروخت کرو. کہتے ہیں فرزند رسول ہم نے آپ کو یوں ہی عبا کیا, نہیں مجھے ایسے نہیں چاہیے, مجھے زمین خریدنا ہے. آپ حسین کی فکر تو دیکھیے نا کہاں تک ہے, زمین خریدنا ہے. 60,000 درہم میں سودا ہوا, پیسے دیے, کہ تین شرطوں کے ساتھ ہبا کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ فرزند رسول کا سن کے ان کی بیویاں بھی آ گئیں, ان کے بچے بھی, سب ایک ہجوم تھا, پوری بستی کھڑی تھی. تین شرطوں کے ساتھ دیکھو کچھ عرصے کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. دیکھو میری زمین ہے, میری زمین ہے, تمہیں ہبا کر رہا ہوں. جب ہم مار دیے جائیں تین شرطیں تمہارے ساتھ, دیکھو اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا, اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کر. ہمارے قاتل اپنے کشتے دفنا کے چلے جائیں گے, ہمارے لاشوں کو یوں ہی چھوڑ جائیں گے, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. تیسری شرط, ایک زمانہ آئے گا ہمارے زائرین آئیں گے, تین دن تک انہیں مہمان رکھ. شیعوں میں کیسے بتاؤں تمہیں, آج اگر تم گریا کرتے ہو, رو رہے ہو تو بے سبب نہیں. پہلے حسین نے تمہیں کربلا میں یاد کیا, یاد جب ہی تو آج حسین کے پروانے کروڑوں کی تعداد اس شمع کے گرد پہرہ دے رہے ہیں, مصروف ہیں, محو پرواز شمع کے گرد جھوم رہے ہیں. اور پھر اس شرط پہ تاکید کی, دیکھو ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا. تو اپنی عورتوں کو بلاؤ, خواتین آئیں, کہ دیکھو اگر مرد ڈر جائیں, اور ہوا بھی یہی تھا, مرد ڈر جائیں تو تم چادریں ڈال کے آنا, ہمارے لاشوں کو دفنانا. بنی اسد کی خواتین نے بھی وعدہ کر لیا, تسلی نہیں ہوئی حسین کی, بچوں کو بلائے, اپنے بچوں کو بلاؤ, دیکھو اگر تمہارے مرد, تمہاری یہ سب مائیں بہنیں ڈر جائیں, تم تو بچے ہو نا, چھوٹے چھوٹے, کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا. بس آخری جملہ آزاد آ, بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کر لیا. اور ہوا بھی یہی تھا کہ خوف سے آتے نہیں تھے مرد, عورتوں نے غیرت دلائی تھی, بچوں کو ساتھ لیا تھا, اور جب بچے اور عورتیں نکلے تھے تو پھر مردوں کی غیرت جاگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے عورتیں لاشیں دفنا دیں, یہ تو ہم مر جائیں گے قیامت تک ذلت کی موت. ان کی غیرتوں نے گوارا نہ کیا کہ ان کی عورتیں میدان میں جا کے لاشیں دفناتی. مجھے بتاؤ سید سجاد پہ کیا گزرتی ہوگی, ایک طرف بابا کا لاشا جس پہ خاک اڑ اڑ کے کفن بن رہی ہے, دوسری طرف نظریں اٹھاتا ہے تو سیدانیوں کے کھلے سر. اسی لیے آج تک طریقہ ہے کہ عصر عاشور کے وقت ایک قبیلہ آتا ہے دوڑتا ہوا, دوڑتا ہوا, ایدل حسین, ایدل حسین, حسین کہاں ہے, ہم تیرا لاشا دفنانے آئے ہیں. ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.